میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک رسالے کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے اور مصر کے گورنر بھی تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے ہاں دریائے نیل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم سال میں ایک مرتبہ ایک کماری لڑکی کو دریائے نیل میں زیورات پہنا کر اچھا لباس پہنا کر نہ چھوڑ دیں اس وقت تک دریائے نیل جاری نہیں ہوتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نامزد اس عظیم الشان گورنر نے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، اس بےہودہ رسم کو ختم کرنا ہوگا. چنانچہ آپ نے منع فرما دیا لوگوں کو کہ یہ رسم اب ادا نہیں کی جائے گی. اتفاق کی بات ہے کہ دریائے نیل نے خشک ہونا شروع کر دیا اور یہاں تک خشک سالی ہو گئی کہ دریائے نیل کا پانی اتنا خشک ہو گیا لوگوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور خط لکھ کر سارا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی ایک رسم ہوتی ہے، میں نے انہیں اس رسم کو پورا کرنے سے روک دیا کہ ایک کماری لڑکی کو یہ دریا میں چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا. تو اب یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ لوگ مصر کو اس علاقے کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ایک رکا جاری فرمایا اور فرمایا کہ عمر بن عاص تم نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اسلام ایسی شرمناک قسم کی رسم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکے میں لکھا کہ یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دینا، اور رکے میں کیا لکھا کہ اے دریائے نیل، یعنی دریا کے نام آپ خطاب فرما رہے ہیں، کہ اگر تو خود جاری ہے تو جاری مت ہو، اگر تو خود چل رہا ہے تو تو جاری نہ ہو، اور اگر اللہ رب العزت نے تجھے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ رب العزت سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا تو ایک رات میں ہی 16 گز پانی اوپر آ گیا اور یہ رسم الحمدللہ عز و جل ختم ہو گئی. آپ نے دیکھا، آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام نے کس انداز سے اس رسم کو ختم کیا، ورنہ وہ ہر سال اس رسم کی پابندی کرتے جو کہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھی، نہ شرعی طور پر نہ اخلاقی طور پر وہ رسم درست نہیں تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے الحمدللہ عز و جل اس رسم کا مصر سے خاتمہ ہو گیا۔ جس طرح اس رسم کو ختم کیا گیا، اسی طرح اسلام نے بے شمار ایسی رسومات کا بھی خاتمہ کیا ہے، اور ایسی رسومات سے اسلام منع فرماتا ہے کہ جو غیر شرعی ہوں۔ جب زمانہ جاہلیت میں کفار میں بے شمار رسومات کا سلسلہ تھا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب مختلف قسم کی رسومات کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو ان رسومات سے منع کر دیا، اور انہی رسومات میں سے، انہی لوگوں کی سوچوں میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سفر المظفر کا جب موقع ہوتا تھا، تو سفر المظفر کے موقع پر جو عربز ہیں وہ کئی باتوں کو بہت برا سمجھتے تھے، ایک سفر کرنے سے اجتناب کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، آفات نازل ہوتی ہیں، اور بڑے سپرسٹیشس قسم کے ان کے معاملات ہوتے تھے، سفر کے حوالے سے کافی ان کے اندر توہمات ہوتے تھے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کے سامنے ارشاد فرمایا، ولا سفر، یعنی سفر کچھ نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو توہمات ہیں اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کئی لوگوں کا عالم سفر مظفر کے موقع پر صرف عرب دنیا میں ہی نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ میں، جو ہمارا برے صغیر پاک و ہند ہے، یہاں پر بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے اندر اب بھی کئی قسم کے وہم پائے جاتے ہیں سفر المظفر کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں نہ جانے کس کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، کہ اس میں شادی بھی نہیں کرتے ہم اپنی اولاد کی، اور اس موقع پر اپنی اولاد کی منگنی بھی نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کا وہم ہوتا ہے، اس موقع پر کوئی بڑا کاروبار لوگ شروع نہیں کرتے جب سفر کا مہینہ آ جائے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں ہم سفید چنوں پر نیاز نہ دلائیں تو ہماری بلیات اور آفات دور نہیں ہوتی۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر تلاوت کی جائے، تلاوت قرآن کر کے اس کا ثواب کسی بزرگ کی روح کو اسال کر دیا جائے، یا ویسے ہی خیر و برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، کسی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کی تلاوت کی جائے، تو اس سے یقیناً برکت نازل ہوتی ہے۔ لیکن اپنا ذہن یہ بنا لینا کہ جب تک سفید چنے خیرات نہیں کریں گے تو سفر کی بلائیں دور نہیں ہوں گی، گھر والوں کے کاروبار اچھے نہیں ہوں گے اور نقصان ہوگا، تو اسلام اس قسم کی بدشگونی کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کے ان تصورات کو باطل فرما دیا جو ان لوگوں کے اذہان میں تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی اس طرح کے بے شمار وہم، توہمات اور غیر اسلامی سوچیں آ جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بلاؤں کا مہینہ آ گیا۔ تو یاد رکھیے کہ جتنے بھی مہینے ہیں اللہ رب العزت نے، جتنی بھی اوقات ہیں اللہ رب العزت نے ان اوقات کو پیدا فرمایا ہے، تو کسی بھی وقت میں نحوست نہیں ہوتی، نحوست کسی وقت میں نہیں ہوتی۔ یہ نہ سوچیں کہ فلاں وقت منحوس ہے، فلاں ساعت منحوس ہے، ایسی کوئی اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ وقت، ہر وہ لمحہ منحوس ہے انسان کے نزدیک کہ جس میں انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اس شخص کے لیے وقت منحوس ہے، اور خوش قسمت ہے وہ ساعتیں کہ جن ساعتوں میں انسان ذکر الہی عز و جل میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارتا ہے، وہ وقت اس کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ تو منحوس کوئی لمحہ، کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اگر منحوس سمجھنا ہے تو ایسے اوقات کو منحوس سمجھا جائے کہ جن اوقات میں انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے معاشرے کی بے شمار رسومات، خاص طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک رسم ہے، بہت سارے لوگ اس رسم کا شکار ہیں، وہ رسم ہے بسنت کے میلے کی رسم، پتنگ بازی کی رسم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بسنت میلہ ایک گستاخ رسول کی یادگار ہے۔ بسنت میلے میں پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے ہیں اور فحش قسم کے گانے چلائے جاتے ہیں اور بے حیائی کا مجموعہ میلوں کے موقع پر ہوتا ہے، اور جب پتنگ بازی ہوتی ہے تو کئی شہروں میں اس کی وجہ سے فساد برپا ہو جاتا ہے، اس کی ڈور کی وجہ سے کئی لوگوں کے گلے کٹ جاتے ہیں، اس کی ڈور کی وجہ سے کئی لوگوں کے جسمانی اعضا زائل ہو جاتے ہیں، اور پتنگ لوٹنے کے چکر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے مکانات کی چھتوں سے گر جاتے ہیں، یا اگر کوئی پتنگ کٹ کر آتی ہے کسی جگہ پر تو اس سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگ آپس میں جب اس پر جھپٹتے ہیں تو ایک دوسرے سے دست و گریبان بھی ہو جاتے ہیں، لڑائی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رسم سے، اس میلے سے، اس قسم کے تہوار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ زیادہ تر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں اس کا سلسلہ ہوتا ہے، پاکستان میں، ہند میں یا بنگلہ دیش میں بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رسم سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اس سے انسان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے، پیسے کا ضیاع بھی ہے اور کئی قسم کے خرافات اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں، اور اس وقت جو ہمارے سامنے فیضان مدینہ ڈیرہ غازی خان میں اسلامی بھائی موجود ہے، آپ بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس رسم سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ایک اور رسم ہے جو ہماری شادی بیاہ کے موقع پر عام طور پر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے، ان کی منگنی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر خوب غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں اور بے پردگی کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ تو منگنی ایک قسم کے شادی کے وعدے کا نام ہے، تو منگنی اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات کو بھی بڑھا لیتے ہیں، اور کئی ایسے سلسلے دیکھنے میں آئے کہ لڑکے والے یا لڑکی والے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کئی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غریب بچی کا جو باپ ہوتا ہے، اب اسے رسم دنیا کو نبھانے کے لیے کئی کام کرنے پڑتے ہیں، اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ رسم ضروری ہے، اور اس رسم میں ہمیں اتنی دیگیں پکانی ہے، اتنے لوگوں کو ہمیں کھانا کھلانا ہے، یا اتنے لوگوں کو سافٹ ڈرنک پیش کرنے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو سامنے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیتے ہیں بعض لوگ کہ اگر میں نے یہ خرچہ نہ کیا تو یہ بڑا آکورڈ سا فیل ہوگا کہ دیکھو جی مہمانوں کو کچھ نہیں کھلایا، مہمانوں کو اس نے جناب فاسٹ فوڈ نہیں کھلایا، مہمانوں کو اس نے بریانی نہیں کھلائی، مہمانوں کو اس نے چائے نہیں پلائی۔ تو اس موقع پر کئی لوگ اتنا زیادہ اپنے اوپر خرچوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ پھر وہ سود جیسی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب کرنا تو ہے یہ کام، تو اب سود جیسے معاملات میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد کر بہت سارے گناہوں کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتے ہیں، کئی لوگوں کے مکان بک جاتے ہیں، جائیدادیں بک جاتی ہیں ایسی شادیوں اور ایسی منگنیوں کے چکر میں۔ اب ظاہر ہے منگنی اس انداز سے کی ہے کہ جس میں کئی خلاف شرع کام کیے، سادگی سے بھی ہو سکتی تھی، دو چار افراد آتے اور ایک کمٹمنٹ ہو جاتی کہ جناب ٹھیک ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے کریں گے، فلاں موقع پر، فلاں ڈیٹ پر ہم شادی بھی کر دیں گے، تو ایک مسئلہ حل ہو جاتا۔ بہرحال وہ بہت اہتمام کے ساتھ یہ رسم ہم ادا کرتے ہیں، تو اس میں یہ غور کیجئے کہ یہ اس رسم میں کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی والے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر چند افراد آپس میں یہ کمٹمنٹ کر لیں، یہ معاہدہ کر لیں کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ نسبت طے کر دی جاتی ہے، اس میں نہ گانے چلائے جائیں، اس میں نہ کوئی اس قسم کے بیہودہ رقص کی محفل ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو اور جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار ہے، دائرہ اثر ہے، ہماری سنی جاتی ہے، ہم اس رسم کو جس انداز سے آج ہمارے معاشرے میں یہ مروج ہے اس انداز سے انشاءاللہ رب العزت نہیں ہونے دیں گے۔ کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو خود آ کر رنگ پہناتا ہے، انگوٹھی پہناتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو اس کے لیے نامحرم ہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے معاملات اور خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے سے اس قسم کی رسومات کو ختم کریں اور ایسا کام کریں کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں۔ اسی طرح جب تاریخ کا معاملہ آتا ہے، جب تاریخ طے ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی شادی کی، تو کئی برادریوں میں یہ معاملہ ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک بارات کی صورت میں جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، اور بھری برادری میں بہت سارے لوگوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آ جائیں اور بیٹی کو، ہماری بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں۔ تو اس موقع پر بھی بہت زیادہ تکلفات بھی ہوتے ہیں اور گانے باجے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہم اگر اوائڈ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں آسانیاں ہوں گی۔ پھر بارات کے موقع پر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بارات معاذ اللہ بینڈ باجوں کا نام ہے، بارات بہت زیادہ میوزک کی آواز کو بلند کرنے کے نام کو لوگ بارات سمجھتے ہیں، اور بہت ہی مشہور قسم کے بینڈ منگوائے جاتے ہیں، بلوائے جاتے ہیں، لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں۔ لوگ رات کے 1 بجے 2 بجے بینڈ بج رہا ہے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ اگر فلاں نے فلاں بینڈ بجوایا تھا تو میں فلاں کمپنی کا بینڈ بجواؤں گا، فلاں نے فلاں اہتمام کیا تھا تو میں فلاں اہتمام کروں گا، تاکہ کسی صورت میں بھی مجھ میں کوئی یہ نہ کہے کہ کمی آ گئی۔ ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول کا فیضان ہے کہ اس مدنی ماحول نے شادی بیاہ کے موقع پر کتنا زبردست سسٹم رائج کیا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ وش ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اس وقت میں اسلامی بھائیوں کی سنی نہیں جاتی تھی، ہماری اسلامی بہنوں کی سنی نہیں جاتی تھی، اور بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار یہ لوگ ہو جاتے تھے کہ والدین زبردستی شادی بیاہ کے موقع پر ان رسومات کو کرا رہے ہیں کہ جو کسی طور پر بھی اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا، اسلام جن سے منع کرتا ہے، ایسی رسومات کے حوالے سے والدین یا بڑے بوڑھے حکم دیا کرتے تھے کہ ایسا کرو۔ لیکن الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت اور پیارے انداز نے معاشرے میں بہت زیادہ چینج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم امیر اہل سنت کی خواہش کیا ہوتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے۔ کئی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ رت جگوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پنجاب میں تو اس کو اور برا نام دیا جاتا ہے، وہ برا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ رت جگوں کی محافل ہوتی ہیں، ان میں ناچ گانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور کئی ایسے گھرانوں کی عورتیں جو بڑی معزز سمجھی جاتی ہیں اپنے خاندان میں، تو کیا کہتی ہیں کہ ہم آپس میں عورتیں ڈانس کر رہے ہیں، ہم کوئی مردوں کو تو نہیں بلا رہے یہاں پر، ہم عورتیں ڈانس کر رہے ہیں، اور میوزک کی آواز کو بلند کر کے ان عورتوں کو بھی اس ڈانس میں شرکت کرنا ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، رشتہ دار خواتین، اعزاء و اقرباء یعنی عورتیں، مردوں کا پروگرام تو الگ ہوتے ہیں، میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عورتیں کہ جو گھر سے باہر پردے کے بغیر نہیں نکلتی، ان کا بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم رت جگوں کی ان محافل میں نہ جائیں تو پھر ہماری رشتہ داری کیسے نبھے گی، تو ہم تو رشتہ داری کو نبھانے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر میوزک کو چلا کر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ڈانس کرو، اور پھر آگے سے انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے، آگے سے اس کی وضاحت دی جاتی ہے، اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم عورتیں آپس میں یہ گانے باجے کا سلسلہ کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا اگر عورتیں آپس میں گانے باجے کا سلسلہ کریں، اگر وہ میوزک چلا کر ڈانس کریں، تو شریعت نے اس کی کس موقع پر کہاں اجازت دی ہے؟ تو ہم کسی بھی ایسی رسم کو اپریشیٹ نہ کریں، کسی بھی ایسی رسم میں شرکت نہ کریں کہ جس رسم میں شرکت کرنے سے ہم پر گناہ لازم آتا ہو، کسی بھی ایسی رسم جس میں شرکت کرنے سے ہم پر گناہ لازم آئے، کیا ضرورت ہے اس رسم میں شرکت کرنے کی؟ بلکہ بعض ایسی عورتوں کے بارے میں سنا جاتا ہے بعض برادریوں میں کہ وہ مشہور ہوتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب محفلوں میں آتی ہیں تو محفلوں کی رونقوں کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ معاذ اللہ، جن محافل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، وہ محفل زینت والی محفل نہیں ہوتی، وہ محفل جہنم کی طرف لے جانے والی محفل ہوتی ہے۔ تو ایسی محافل سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ امیر اہل سنت کی سوچ کیا ہے، یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے، امیر اہل سنت نے اس کا آلٹرنیٹو ہمیں دیا ہے۔ وہ آلٹرنیٹو کیا ہے کہ آپ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اجتماع رکھیں، اجتماع ذکر و نعت رکھیں، جس میں رب کائنات کے نام کا ذکر ہو، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ترائی ہو، جس میں نعتیں پڑھی جائیں، آپ جسے محفل نعت کہتے ہیں، ایسی محافل رکھیں اس موقع پر، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس سلسلے کو عام کیا۔ آج کئی ایسے خاندان ہیں، کئی ایسی برادریاں ہیں کہ جن خاندانوں اور جن برادریوں میں رت جگہوں کے علاوہ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ نہیں ہوتا تھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ عز و جل ان میں ایسی تبدیلی قائم کر دی ہے، ایسی تبدیلی ان لوگوں میں آئی ہے کہ آج وہ اپنی شادی کے موقع پر بھی محفل نعت کے علاوہ کوئی محفل منعقد نہیں کرتے، محفل نعت ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل۔ جیسے عام طور پر میلاد بھی کہتے ہیں، نام تو کوئی بھی رکھ لیں، میلاد رکھ لیں، محفل نعت رکھ لیں، اجتماع ذکر و نعت رکھ لیں، تو ایسی محافل یہ قابل تحسین ہے۔ اور دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باراتوں میں جو بینڈ لے کر جاتے ہیں، ہمارے ہاں الحمدللہ عز و جل کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے، اگرچہ یہ کوئی لازم نہیں ہے لیکن اس کا آلٹرنیٹو بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جن لوگوں کو شوق ہے وہ باراتیں لے کر جاتے ہیں کہ بڑی بڑی باراتیں لے کر جانی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کئی نعت خواں اسلامی بھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں بارات کے ساتھ۔ لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی ہمارے اسپیکر کی آواز بعض اوقات بہت بلند ہوتی ہے، بغیر اسپیکر کے پڑھتے ہوئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اب کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے ساؤنڈ بک کرائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ریکارڈرز ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے بہت دور تک آواز جاتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرات صحابہ علیہ رضوان کا طریقہ اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت منفرد تھا کہ چند لوگ اس موقع پر شریک ہوتے تھے اور نکاح ہوتا تھا اور نکاح کے بعد رخصتی اور اس کے بعد پھر ولیمے کا سلسلہ ہوتا تھا، لیکن ہمارے معاشرے کی رسوم و رواج نے ایسا بیڑا غرق کر دیا کہ لوگ آج اپنی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں اتنا جہیز جمع کرنا پڑے گا تو شادی ہوگی، دولہے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنا ملے گا تو ہوگی، اور پھر کئی خاندانوں میں تو یہ رسم ہے کہ جب لڑکی کے لیے جہیز جمع کر لیتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس جہیز کی پورے چوک پر کسی بڑی گلی میں نمائش ہوتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ایسا دے رہے ہیں۔ تقریباً 2-3 سال پہلے مجھے ایک اسلامی بھائی ملے، یعنی اہل محبت تھے، اجتماع میں آتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کہیں لے کر جانا ہے، دعا کرانی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کسی گھر میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو مجھے ایک جگہ لے کر گئے تو ایک گراؤنڈ سا نظر آیا، اس گراؤنڈ میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رضائیوں کے سیٹ رکھے ہیں بہت سارے، کوئی 25-30 رضائیاں ہیں، کوئی 20-25 کمبل ہوں گے، 2 کاریں کھڑی ہیں، 2-3 کمپنیوں کی موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، اور ڈنر سیٹ اتنے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی نمائش میں آیا ہوں۔ بعض پلاٹس میں نمائش ہوتی ہے نا، یا نمائش ہوتی ہے یا کوئی سیل لگی ہوتی ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی سیل لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے، یعنی 2-3 منٹ کے اندر بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں نا تو شادی کے موقع پر ہم لڑکے والوں کو یہ چیزیں دیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں, اگر آپ جیسے لوگ اس قسم کے معاملات کریں گے اور پھر ساری دنیا کو دکھائیں گے تو آپ بتائیں کہ لوگوں پر کیا اثر ہوگا کہ جس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کیا سوچے گا, اور پھر لڑکے والوں کے تو اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جائیں گی. تو بہرحال الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں قرآن و سنت کے راستے پر چلایا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جانشین محترم کا جب نکاح ہوا تو اس میں ہم موجود تھے الحمدللہ, بہت سادگی سے ہوا, اور ایسی بارات کے موقع پر بھی چند اسلامی بھائی تھے. اور جب ولیمے کا موقع آیا تو اس وقت غالباً 11 یا 12 اراکین شورا تھے. ان اراکین شورا کو جو ولیمہ دیا گیا جانشین اتار کی شادی کا جو ولیمہ تھا, اس ولیمے میں ایسے دال چاول دیے گئے کہ ایسی دال اس میں ڈالی گئی کہ جس دال میں گھی نہیں ڈالا گیا تھا. اس وقت جو میں اس وقت وہاں حاضر تھا تو میں نے دیکھا. تو اس انداز سے بھی شادی ہو سکتی ہے. ہم نے خام خواہ اپنے اوپر سوار کر لیا, اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے تو شادی بیاہ نہیں ہو سکتی, اگر بہت بڑی بارات لے کر نہیں آئیں گے تو شادی نہیں ہو سکتی, اگر بہت بڑا انتظام نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہو سکتی. لڑکی والوں پر اتنا بوجھ ڈالا گیا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھا گیا کہ 3-3, 4-4 ہزار لوگوں کے لیے وہ کھانے بناتے ہیں. آپ سوچیں کہ 3-4 ہزار افراد کا کھانا لڑکی کے والدین پر, اس کے بھائیوں پر کتنا بڑا بوجھ ہوگا. اگر ہم اسلام سے سچے انداز سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنی خوشی میں, اپنی غمی میں, ان تمام مواقع پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا چاہیے. ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, ہم حضرات صحابہ علیہ رضوان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے مواقع تھے کہ جن مواقع پر حضرات صحابہ علیہ رضوان نے ایسی خوشی کے موقع پر, شادی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بلایا. ہم تو کہتے ہیں نا کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہو تو پوری برادری آ جائے, ورنہ ناک کٹ جائے گی. ہم ہزاروں لوگوں کو دعوت دیں, کھانے پینے کے مسائل, ان مسائل کی وجہ سے کتنے ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں آ رہی ہیں, گھر کے گھر بک رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. بعد میں وہ لڑکا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو لاکھوں روپے قرض لیے تھے, اب قرض کیسے ادا کروں. پھر سود والوں کے پاس جاتے ہیں سود لینے کے لیے, اور سمجھتے ہیں کہ شاید سود کی رقم لے کر ہم قرضوں سے نجات پا لیں گے, لیکن اور زیادہ قرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. احادیث طیبہ میں سے مجھے ایک دو واقعات یاد آ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے کپڑوں پر زعفران کا کوئی نشان تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے, تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. کیا عرض کی؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر شادی کر لی ہے تو پھر ولیمہ کا اہتمام کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ کر لو. اب ایک بکری کتنے لوگ کھا لیں گے زیادہ سے زیادہ. تو میرے ڈیرہ غازی خان کے اس سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا غور کریں کہ آج ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا, اسی وجہ سے معاشرے میں خرافات ہو رہی ہیں, اللہ رب العزت کی نافرمانیاں عام ہو رہی ہیں. شادی وہ عظیم کام تھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے, جب بندہ شادی کر لیتا ہے, فَيَسْتَكْمِلُ نِصْفَ دِينِهِ, وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے, وہ اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهُ فِي نِصْفِ ثَانِي, اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں اللہ رب العزت سے ڈرے. ہمارے معاشرے میں ایک سنت یاد ہے کہ جی شادی کرنا سنت ہے, ہر بندہ کہتا ہے کہ شادی کرنا سنت ہے, لیکن یہ غور کرنا چاہیے کہ کس انداز سے شادی کرنا سنت ہے. اس انداز کو تو اپنائیں, ہماری منگنی سے لے کر آخری رسم تک ساری رسوم کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر رسوم ایسی ہوتی ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں. مہندی کے حوالے سے بزرگوں نے فرمایا ہے, علماء نے فرمایا کہ اگر عورتیں لڑکی کو کے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگا دیں تو جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں مہندی کیا ہوتی ہے کہ لڑکیاں ٹرے لے کر بے پردہ بازاروں سے گزر رہی ہوتی ہیں, موم بتیاں لے کر ٹرے لے کر مہندی سجا کر لڑکوں کے گھروں میں جاتی ہیں, پھر لڑکوں کے گھروں سے لڑکی کے گھر والوں کی طرف مہندی کی رسم ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اتنی خاموشی سے, یعنی بہت زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا. ایسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے انصار کی فلاں قبیلے میں شادی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آگے اور بھی باتیں ارشاد فرمائیں, اس کی اس وقت یہاں حاجت نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جاننے والے, سارے کے سارے رشتہ دار میرے پیر و مرشد اور میرے بڑے نگران, میرے ذمہ داران, میرے دوست, میرے احباب, میرے بزنس پارٹنر, میرے فلاں برادری کے شخص, یہ سارے کے سارے میں اپنی شادی کے موقع پر بلا لوں. تو شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم لڑکی والوں پر بوجھ ڈالیں یا لڑکے والوں پر بوجھ ڈالیں, بلکہ ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے اور کچھ لوگوں پر واجب بھی ہوتی ہے. اس کی تفصیل اگر جاننا چاہیں, عاشقان رسول کی مدنی تحریک, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اور عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلے, ان کے ساتھ سفر اختیار کریں. عاشقان رسول کے ساتھ اگر سفر اختیار کریں گے مدنی قافلوں میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا. اب ایک مدنی قافلے میں سب کچھ نہیں سیکھ سکیں گے, لیکن اس مدنی قافلے میں کم از کم اتنا ہوگا کہ ہمیں حلال و حرام کا پتہ چل جائے, ہمیں شریعت کا پتہ چل جائے, ہمیں قرآن و سنت کا پتہ چل جائے. اصل راستہ جو ہے, اصل کامیابی ہے وہ قرآن و سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واضح طور پر آپ نے ارشاد فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. کہ لوگوں, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک انہیں تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت رسولی, اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت, انہیں تھامے رکھنا یہ نجات دلاتا ہے, انہیں تھامے رکھنا گمراہی سے بچاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں, ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے. تو یاد رکھیے, اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا اگر بڑے بوڑھے حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا درست نہیں ہے. جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. ہم بڑے بوڑھوں کی بات اس وقت مانیں گے کہ جب ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں, قرآن و سنت سے ٹکرائیں نہ. اگر وہ خرافات کی باتیں کریں, اگر وہ بینڈ باجے کی باتیں کریں, اگر وہ گناہ کی باتیں کریں تو ہمیں ڈنڈا لے کر کھڑے نہیں ہو جانا, بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ہمیں ان معاملات کو فیس کرنا ہے. دارالافتاء اہل سنت رہنمائی لے لیں. دارالافتاء اہل سنت ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بھئی اس قسم کے معاملات سے میں کیا کروں. تو پھر جیسا آپ کو دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی ملے آپ اس کے مطابق کریں, اور اپنے جو آپ کی رسومات ہیں, آپ کے خاندان کی, آپ کی برادری کی جو رسومات ہیں, ان رسومات کے حوالے سے ایک سوال تیار کریں, ایک استفتاء تیار کریں, ایک پرچہ تیار کریں. اس پرچے پر لکھ دیں کہ ہمارے ہاں ایسے ایسی رسومات ہیں. اگر دارالافتاء اہل سنت آپ کو جواب دے کہ فلاں رسم چھوڑ دیں, اگر وہ فرمائیں کہ فلاں رسم میں کوئی حرج نہیں ہے تو ٹھیک ہے, وہ رسم چلنے دیں. جب دین اسلام کسی رسم سے منع نہیں کر رہا تو ہم اس سے کیوں منع کریں. تو اپنے معاملات میں دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لینے کو یہ ہم اپنا طریقہ بنا لیں, اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. تو میں بات کر رہا تھا کہ مخلوق کی اطاعت. جی والدین ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ برات لے کے جائیں گے تو آپ نے بینڈ باجے ساتھ لے کر جانے ہیں, والدین فلاں بات کر رہے ہیں, والدین فلاں بات کر رہے ہیں, دادا جان فلاں بات کر رہے ہیں, دادی جان فلاں بات کر رہے ہیں. تو ہمیں اس راستے کو اپنانا ہے کہ جس راستے کو اپنانے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. وہ کیا؟ سورہ فاتحہ میں روز ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھی راہ پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا احسان ہوا، ان لوگوں کے راستے پر چلا. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ اللہ رب العزت کے پیارے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ کا فضل ہوا. وہ کون ہے؟ نبی، صدیق، شہداء، صالحین. ان لوگوں کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے حصول کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ اللہ رب العزت کے انعامات سے حصہ پانے کا راستہ ہے. ان لوگوں کے راستوں کو ہم اختیار کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے زندگی کیسے گزاری، ہمارے بزرگوں نے زندگی کیسے گزاری، ہمارے بزرگوں کا انداز زندگی کیسا تھا، ہمارے بزرگوں کا رہن سہن کیسا تھا. آج پوری دنیا میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو داتا صاحب کا رشتہ دار یہاں پر موجود ہو؟ لیکن اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی، ان نیک بندوں نے اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق بسر کیا. آج 12 گھنٹے ان کے مزارات پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے، آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ان سے محبت کرنے والے ہمیں نظر آ رہے ہیں. ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری، آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ان کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے. آج ان سے محبت کرنے والے آپ کو اقوام عالم میں نظر آئیں گے. تو اصل کامیابی کا راستہ انہی لوگوں کا راستہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ ہیں، انہی لوگوں کے رستے پر چلنا کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ رب العزت کا ولی نہیں بن سکتا، یاد رکھیے، کہ جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا عامل نہ بن جائے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے سارے راستوں کو بند پایا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور آپ کا ایک فرمان ملتا ہے، اور کئی بزرگوں کا فرمان اس حوالے سے بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو دیکھے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا کام کر دے آپ کے سامنے کہ ہوا میں اڑنے لگ جائے، اگر دیکھو کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، آگ کھا رہا ہے، یا پانی کی سطح پر پیدل چل رہا ہے، لیکن اگر وہ کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے، اگر وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کا یہ سارا کا سارا عمل دھوکا ہے، استدراج ہے، دھوکا ہے. سنت اور فرائض کی پابندی کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کا مقرب نہیں بن سکتا. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا. تو اللہ رب العزت کی دوستی یقیناً ہر مسلمان کی منزل ہونی چاہیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنا دوست بنا لے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو، آپ کی سنتوں کو دل و جان سے وابستہ کر لیں. کوئی بھی عمل کرے، اس عمل کے کرنے سے پہلے یہ سوچیں، کہ کہیں یہ عمل میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا تو نہیں ہے. یہ سنت سے محبت ہمارے دلوں میں اللہ کرے کہ ایسی آ جائے کہ ہم دنیا کے کسی مقام پر بھی ہوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم معاشرے کے ٹریڈیشنز کی پرواہ نہیں کریں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رسول کا طریقہ کیا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے, دربار کسرا میں ہیں, ایک ٹریٹی سائن کرنے کے لیے, ایک پیکٹ کرنے کے لیے, ایک معاہدہ امن پر کلام کرنے کے لیے حضرات صحابہ علیہ رضوان دربار کسرا میں جاتے ہیں. اپنے وقت کی سپر پاور ہے, اپنے وقت کے سب سے طاقتور لوگ تصور کیے جاتے ہیں. وہاں جب کھانا شروع ہوتا ہے تو ایک لقمہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے. آپ اس لقمے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ساتھ والے شخص نے کہا کہ حذیفہ یہ لوگ اسے بڑا آکورڈ سا فیل کرتے ہیں, اسے بڑا برا سا خیال کرتے ہیں, یہ ان کی روایات کے خلاف ہے, یہ ان کی ٹریڈیشن کے خلاف ہے کہ کوئی چیز نیچے سے اٹھا کر کھا لی جائے. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا, اہل محبت کا جواب یہی ہوتا ہے, آپ نے فرمایا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں, میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. تو عاشقوں کے انداز یہ ہوتے ہیں, اولیاء کے انداز یہ ہوتے ہیں, اللہ رب العزت کے پیاروں کے انداز یہ ہوتے ہیں. شروع سے آپ اولیاء کرام کی اگر فہرست کو پڑھیں, ان کی مبارک زندگیوں کا مطالعہ کریں, ان کی زندگی قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بھرپور ہمیں نظر آئے گی. اگر داتا صاحب کو کوئی مقام ملا تو قرآن اور سنت پر عمل کرنے سے ملا, اگر حضور غوث پاک کو رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ درجہ ملا تو وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملا. اگر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام ہمارے درمیان آج لیا جاتا ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملا. اگر خواجہ خاجگان کی عظمتوں کے ڈنکے آج دنیا میں بج رہے ہیں تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے بج رہے ہیں. اگر آج حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر دنیا کے مختلف ملکوں میں ہے تو یہ قرآن و سنت کے مطابق کردار کو سنوارنے سے ہے. اگر آج شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی کا ذکر خیر ہے تو یہ تمسک سنت کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آج کل کے اس ماحول میں, اس معاشرے میں سنت کے معاملات کو کیسے زندہ کیا ہے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو سوچ ہے, یہ سوچ کیسے بنی؟ یہ سوچ بنی آپ کی والدہ محترمہ کے انداز سے. یونیورسل ٹروتھ ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ اپنی اولاد کو اس انداز سے تربیت دی کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے کہ ہمیں فرائض, سنتیں, واجبات پر عمل کرنے کی طرف سختی فرماتی کہ یہ کریں ہم کریں, تو فرمایا کہ والدہ محترمہ کے فرامین کا نتیجہ تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ بچپن میں میری کوئی نماز فجر چھوٹی ہو, بچپن میں کبھی نماز فجر میری چھوٹی ہو مجھے یاد نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی 104 شعبہ جات, گننا بھی بہت مشکل ہے, مختلف زندگی کے پہلوؤں کو کور کیا گیا. آن لائن جامعۃ المدینہ آن لائن, مدرسۃ المدینہ آن لائن, تقریباً 66 ممالک میں عاشقان رسول کو قرآن مجید, فرقان حمید اور دیگر کورسز الحمدللہ عز و جل کروائے جا رہے ہیں 66 ممالک میں. تو آج کے ڈیرہ غازی خان کے اس اجتماع میں میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی جامعۃ المدینہ کے آن لائن کورسز میں سے کوئی کورس کر سکتے ہیں. ایک کورس مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اس کا اعلان کروں, یہ جامعۃ المدینہ آن لائن اس کے تحت چار سالہ درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے اور درجے کا دورانیہ تقریباً ایک گھنٹہ ہے، اور آن لائن کورسز کے تحت تقریباً 30 کورسز کروائے جا رہے ہیں، جن میں چند کورسز کے نام آپ سماعت فرما لیجئے۔ تفسیر قرآن کریم پر دو طرح کے کورسز ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں پورے قرآن پاک کی تفسیر سیرت الجنان پڑھائی جاتی ہے، اس کورس کا نام بھی تفسیر سیرت الجنان ہے، اس کی مدت جو ہے یہ تقریباً 26 ماہ ہے۔ اور دوسرا کورس فیضان تفسیر کے نام سے ہے، جس میں قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور اس کی مدت تقریباً 92 دن ہے، فیضان بہار شریعت کورس۔ اس کورس میں عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت 12 ماہ میں تقریباً پوری پڑھائی جاتی ہے۔ فقہ و عقائد کورس، اس کورس کی مدت بھی تقریباً 12 ماہ ہے اور اس میں عقائد و فقہ کی مختلف کتب پڑھائی جاتی ہیں اور فرض علوم سکھائے جاتے ہیں۔ فیضان نماز کورس اور طہارت کورس، ان دونوں کورسز میں نماز اور طہارت کے مسائل تفصیلاً پڑھائے جاتے ہیں اور ان دونوں کورسز کی مدت تقریباً 63 دن ہے۔ فیضان حج اور فیضان عمرہ کورس، زائرین حرمین طیبین کے لیے بہت سے شاندار کورسز ہیں جن میں حج اور عمرہ کی تفصیل ہے۔ انہی کورسز کے ساتھ ساتھ ایک کورس ہے نیو مسلم کورس، اس میں ایک نئے مسلمان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزیں سیکھنا لازم ہے، کون کون سی باتیں سیکھنا لازم ہے، وہ تمام باتیں الحمدللہ انہیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ 72 دن کا کورس ہے۔ سنت نکاح کورس، یہ کورس شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت شاندار ہے، جس میں نکاح کے مسائل، میاں بیوی کے حقوق، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں، اس کی مدت ہے تقریباً 30 دن۔ ان کورسز کے علاوہ فیضان فرض علوم کورس، تجہیز و تکفین کورس، فیضان رمضان کورس، فیضان زکوٰۃ کورس، فیضان تصوف کورس، عربی گرامر کورس، احکام قربانی کورس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کورسز، ان کے حوالے سے اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawataslami.net، اس پر آپ جائیں اور ڈپارٹمنٹ کے آپشن میں جا کر جامعۃ المدینہ آن لائن سے اس کا فارم حاصل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کئی معلومات دے دی جائیں گی۔ آج کے اس سنت و بھرے اجتماع میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عقیقے کی سنت کے حوالے سے سنیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کا بہت ہی مشہور بیان کا رسالہ ہے غفلت، اس سے عقیقے کی چند سنتیں اور آداب سماعت فرما لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، یعنی ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع یعنی فائدہ حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما کے لیے، یعنی اس کی نشو و نما یعنی بہترین انداز سے اس کا پھلنا پھولنا، اس کا بڑھنا، اس کی گروتھ، یہ عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے عقیقے میں نر جانور اور لڑکی کے عقیقے میں مادہ جانور منتخب کیا جائے، بہتر یہی ہے۔ قربانی کے اونٹ وغیرہ میں بھی عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، یہ صرف سنت مستحبہ ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عقیقے کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو یہ سنت مستحبہ ہے، اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے تو گناہ نہیں، البتہ عقیقے کے ثواب سے محرومی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں، شادی بیاہ یا خوشی کے کام جو آپ کریں، ان کاموں کو سادگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ سنت ادا کر رہے ہیں اس میں کئی فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں. بچہ اگر ساتویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا عقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر، یعنی اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اور وہ فوت ہو جائے تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ اگر ساتویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا عقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر اس کی شفاعت وغیرہ پر نہیں کہ وہ وقت عقیقہ آنے سے پہلے ہی مر گیا. ہاں جس بچے نے عقیقہ کا وقت پایا، یعنی سات دن کا ہو گیا اور بلا عذر با وصف استطاعت یعنی طاقت ہونے کے باوجود اس کا عقیقہ نہ کیا، اس کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرنے پائے گا. عقیقہ ولادت کے ساتویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے، ورنہ چودھویں، ورنہ اکیسویں، ورنہ زندگی میں کسی بھی موقع پر عقیقہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے سنت ادا ہو جائے گی. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.